بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن یہ تھی کہ آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے والد صاحب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیت کہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر اور جناب والد صاحب علم کے شہر کا دروازہ, جہاں یہ ڈسٹنکشن ہو تو ظاہر ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے بہت ہی بلند مقام پر, کہ نانا سے بھی علم لیا اور اپنے والد گرامی سے بھی علم لیا. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ذات کے بارے میں جو تشریف فرمائی ہے وہ اس جیسی میری نظر سے ابھی تک تو کوئی دوسری تشریف گزری نہیں. اس میں ذات ہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایک بڑی مزے کی چیز یہ بیان فرمائی کہ پورا قرآن لفظ اللہ میں سمویا ہوا ہے. یہ بات کسی اور صاحب علم نے پہلے نہیں کہی ہے, کم از کم میری معلومات کی حد تک, جو ظاہر ہے کوئی زیادہ نہ وسیع ہیں نہ زیادہ درست ہیں میری معلومات, لیکن میری نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ اس میں ذات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہو. تو اس کی سپورٹ میں بیان فرمایا کہ پورے قرآن میں اصل میں قرآن پاک ہے ہی ذکر اللہ, اور قرآن پاک کہیں رب کی طرف بلاتا ہے اور کہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو رب کی طرف جاتا ہے. تو چونکہ وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا, اللہ کی طرف بلاتا ہے, اللہ ہی کی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے, اس لیے پورا قرآن پاک اس میں ذات ہی میں سمایا ہوا ہے. تو وہیں اپنے والد گرامی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس فرمان کو دہرایا ہے لیکن تھوڑے سے مختلف رنگ میں, کہ قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ پوری سمائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سمائی ہوئی ہے لفظ بے میں، حرف بے میں، اور پوری حرف بے سمائی ہوئی ہے بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ سمائی بھی ہے اسم اللہ میں، اور بسم اللہ چونکہ وہ بے سے، بسم اللہ اس طرح سے اگر اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو بن جائے گا، تو وہ پھر آگے اس کو بے کو اسی طرح ایکسپلین فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اس طرح سے قرآن پاک سمویا ہوا ہے کہ جس طرح قرآن پاک بیان کرتا ہے رب تعالیٰ کی صفات کو، رب تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن، تو سورہ فاتحہ بھی اسی چیز کو ایک آیت میں بیان کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ دو آیات، یہ رب تعالیٰ کا پورا تعارف اس میں کرا دیا ہے. تو آگے پھر انہوں نے اسی طرح فرمایا کہ ایک نعبد و ایک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ اس میں ذات، ایک تو رب کو خود اپنے لیے بڑا پسند ہے اس میں ذات، دوسرا اس میں ذات میں رب تعالیٰ کے جو دوسرے 98 صفاتی نام ہیں وہ سب اسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے اپنے لیے، اس نسبت سے یہ اسم اعظم ہے. تو اگر مسلمان صرف اسم ذات ہی کا ذکر کرتا رہے تو اس سے دو فائدے اس کو ہو جائیں گے، ایک تو اس کی دل کی صفائی ہو جائے گی اور دوسرا اللہ کی طرف لو لگ جائے گی اس کی. اس ضمن میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول کوٹ کیا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو دل کو صاف کرنے والا اس میں ذات ہے. تو اس کا ذکر اگر انسان کرتا رہے تو پھر اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے. یہ چیز مجھے یہاں ایک چٹ تھی اس کو دیکھ کے یاد آئی کہ کسی صاحب نے چھوٹی سی چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا یہ تھی کہ خیالات کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے، عبادات میں خیالات، دنیا کے خیالات یکسو نہیں ہونے دیتے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ صرف وہ خیال ہی سوچے جو رب کے یہاں پسندیدہ ہو. یہ میں جب کاغذ دیکھ رہا تھا تو یہ سلپ اوپر ہی نظر آئی مجھے سب سے پہلے, تو اس سے یہ یاد آیا کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمودات ہیں ان میں سے یہ چیز مل جاتی ہے, اور وہیں کوٹ کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, دل کو صاف کرنے کے لیے اس میں ذات ہے. تو اگر ہم اس میں ذات کا ذکر دل میں رکھیں تو یقینی طور پہ دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے. ایک اور صاحب نے اپنے وظائف کا ذکر فرمایا ہے جو میں یقینی طور پر پڑھوں گا نہیں کہ وہ آپ کی ذاتی چیز ہے اور کسی کے علم میں آنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, کہ وہ ریاکاری میں چلی جائے گی پھر بات. یہاں یہ جو نشست ہوتی ہے اس میں اگر علم سے متعلق سوالات پوچھ لیے جائیں اور ان ذاتی چیزوں کو جب آپ ذاتی طور پہ ملتے ہیں مجھ سے تو تنہائی میں اس وقت پوچھ لیے تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا ہے تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں. یہاں شاید مور دین ونس ایک چیز کا ذکر ہوا ہے کہ تصوف میں تین چیزیں آتی ہیں, ایک تو لفظ فقیر سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا, ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو میری طرح بغیر کسی استحقاق کے اپنے آپ کو فقیر کہہ لیتے ہیں, وہ نہیں, یہ واقعی جو فقیر ہوتا ہے جو فقر کی راہ پر چل رہا ہے. وہ جب اس راہ پر چلتا ہے اس کے استاد, گائیڈ, مرشد, جو بھی آپ کہنا چاہیں انہیں, وہ اس کے ساتھ سلوک بالکل وہ کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے, کہ جب بچہ نوزائیدہ ہوتا ہے, پنگوڑے میں ہوتا ہے, تو اسے بڑے نرمی سے اسے پکڑتا ہے, نرمی سے اس کے ساتھ کھیلتا ہے کہ کہیں ہاتھ کی سخت نہ اس پر لگ جائے. پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے اس کو سہارے سے چلاتا ہے کہ وہ ٹھوکر نہ لگے, گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے اس کے. جب وہ اس سٹیج سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اسے دوڑنا سکھاتا ہے وہ, تو آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ ایٹ ہز اون ہوتا ہے. پھر تو مرشد بھی انسان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے کہ جب اس کا کوئی شاگرد فقر کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے उन चीजों को जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बहुत पसंदीदा है। जैसे नर्म गोई, हर एक को अकोमोडेट करने की कोशिश के, हर एक को सहूलत मुहैया हो जाए मेरी जात से। हर एक के काम आने की कोशिश, कोई ऐसी बात जुबान से न निकल जाए जिससे किसी की दिल आजारी होती हो, किसी का दिल दुख जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को रंजीदा देखे तो उसके साथ इस अंदाज की गुफ्तगू कर ले के वो अपना गम भूल कर खुश हो जाए और उसके प्लेजेंट हो जाए। तो ये वाला फेल मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी नेकी है कि आपके पास एक शख्स रोते हुए चेहरे से आता है और दो मिनट के बाद जब आपसे अलविदा होता है तो हंसते हुए चेहरे से जाता है। ये एक बड़ी नेकी है। तो मुर्शिद अपने शागिर्द की यूं ट्रेनिंग करता है कि उसको नर्म गोई की तरफ लेके जाता है और दूसरी चीजें जैसे मैंने गिनवाई वो एक एक करके सिखाता है। उसके बाद उसको वो एक आध चीज पढ़ने को दे देगा। जिसको उसने पढ़ने को दी है कोई चीज, वही समझता है कि मैं जिस साहब के पास गया हूं तालीम के लिए वो शायद एक आध चीज दे के मुझे भूल गए। और दूसरी बात यह है कि वो चूंकि मेहनत कर रहा होता है तो एक महीना पढ़ के उसे ऐसा लगता है मुझे साल भर हो गया पढ़ते हुए। तो अपने उस्ताद के पीछे लगा होता है कि वो जना मुझे आपने जो पढ़ने को दिया था वो पढ़ते हुए इतना अरसा हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया जी, कुछ और दे दें। मुर्शिद ने नजर रखी होती है अपने शागिर्द पर कि ये रूहानी तौर पर इसके अंदर कितनी अपलिफ्ट आई है। तो जैसे बाप बच्चे को उंगली पकड़ के चलाता है सहारा दे के कि ठोकर ना लग जाए और बच्चा गिर ना जाए, तो वो मुर्शिद असल में थोड़ा सा पढ़ने को दे के उसको चला रहा होता है। तो फकीर जो फकर की राह पर चला वो चलता है थोड़ी सी इबादत, नफली इबादत के साथ। फर्ज इबादत तो करनी ही है और हम में से हर एक ने, लेकिन नफली इबादत वो थोड़ी सी मकदार से एक आध जिक्र देकर उसे चलाता है। तो जो जो फकर की रास्ते पर वो आगे बढ़ता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि उसकी रूह की अपलिफ्ट होती है, वो फकर की राह पर जो जो आगे कदम बढ़ाता जाता है इबादत का बोझ उस पर मजीद लादा जाता है। लेकिन वो एक खास कैलकुलेशन के साथ उस पर वो बर्डन लादा जाता है। ना तो इस कदर कम के उसकी जहनी और कल्बी रगबत रब की तरफ वैसी ना हो के जैसी मुर्शिद चाहता है, और ना इतना ज्यादा कि वो इबादत से घबरा के इस राह को ही छोड़ जाए। बहुत बैलेंस्ड कैलकुलेटेड डोज होती है वो जो मुर्शिद अपने शागिर्द को दे रहा होता है। इबादत के अंदर भी एतदाल बड़ी जरूरी चीज है। तो अगर हम एतदाल से हट जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि नफली इबादत के लिए हम अपने फराइज को भूल जाएं। हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि हम नफल के लिए फर्ज को कुर्बान नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी इबादत, यही मैंने किसी जमाने में एक चीज का जिक्र किया था शुरू शुरू में, जब लोगों से मैंने मिलना शुरू किया तो ऑफिस में लोग आ जाते थे, फिर तादाद बढ़ी लोगों की तो घर पे भी आने लग गए। जब ये तादाद बढ़ गई तो मेरे लिए परेशानी का सबब हो गई कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता, घर पर अपनी फैमिली के जो हकूक है मेरे ऊपर, मैं उन हकूक को अदा नहीं कर पाता। कह किसी को कुछ सकता नहीं था कि कमजोर आदमी किसी को क्या कहेगा, लेकिन परेशान था। उस जमाने में मैं जुमे की नमाज के लिए 12 बजे मस्जिद में जा बैठता था, जैसे मेरे मुर्शिद साहब का रूटीन था। तो कराची में एक मीटिंग के सिलसिले में, सरकारी मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो उस जुमा था। मैं जो भी मस्जिद सामने आई उसमें चला गया ठीक 12 बजे। तो मैं अपने शलवार वो ट्राउजर वगैरह के पांचे फोल्ड करके ऊंची कर रहा था टखनों से, तो मेरी नजर सामने दीवार पर पड़ी, वहां एक कतबा सा लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। पहले 8 घंटे आप साहबे कराम से मिलते थे, हुकूमती मामलात निमटाते थे और वफूद से मिलते थे। उससे अगले 8 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैमिली के लिए मुख्तस किए हुए थे। तो उसमें अपनी फैमिली को अटेंड करते थे, उनमें वक्त गुजारते थे, और उससे अगले 8 घंटे आराम के और इबादत के लिए थे। तो वो मुझको एक वहां से रोशनी ये मिल गई कि बजाय परेशान होने के, अगर मैं अपने वक्त को इस तरह से तकसीम कर लूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो यूं मैंने फिर हफ्ते को तकसीम किया बजाय एक दिन को तकसीम करने के। ये और बात है कि मैं पूरी तरह उस पर अमल नहीं कर पाता कि लोग घर पे पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं तो टेलीफोन पर जरूर कांटेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये जो हम जिक्र अज़कार में चले जाते हैं, इसमें ये एहतियात जरूरी है कि हमारी नफली इबादत हमारे फराइज की अदायगी में कहीं रुकावट न बने। एक बात तो ये है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इबादत में اعتدال پر زور دیا کہ شروع میں بہت زیادہ عبادات کر کر کے بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بھاگ جاتا ہے اس سے. تو جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے, اگر آپ ایک وقت میں اتنی زیادہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا معاملہ, اور خاص طور پہ آپ نے نیچے عمر کا ذکر اپنے کیا ہے, تو عمر کے اس حصے میں اتنی زیادہ عبادات سے انسان اس کو زیادہ دیر تک کر نہیں سکتا, اور اگر کرے گا تو بلا سوچے سمجھے ذکر اللہ کا کر رہا ہوگا, کہ زبان ذکر کر رہی ہوگی وہ بھی اتنی تیزی سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں گے کہ پورے الفاظ ہی ادا نہیں ہو پاتے, جو ٹھیک نہیں ہے. آپ ہماری زبان سے الفاظ بڑے کلیئر ادا ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں تو ہمارا ذہن, ہماری زبان, ہمارا دل پوری طرح یکسو ہو, توجہ ہو ہماری, اس کو پڑھیں تو اس کا فائدہ آتا ہے. تو آپ میرے خیال میں اپنی جو وظائف کی تعداد ہے, نمبر آف وظائف جو پڑھتے ہیں, اس کو ریویو کر لیجئے اور تھوڑے سے سٹارٹ لیں, ایسے 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 بڑھاتے جائیں. یہ کسی صاحب نے, ان کے پہلے دو سوال ہیں جو معلوم نہیں کہا ہے, تو یہ سوال فرمایا کہ وی آفن سی نان مسلم اینڈ ایتھیسٹ پرسنز آلسو گوئنگ تھرو دی سیم ٹربلز ان لائف ایز مسلمز گو تھرو, سچ ایز ریلیشن شپ ایشوز, ہیلتھ پرابلمز اینڈ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز. We believe as Muslims that these hardships are here to make us better person and we will be compensated here or hereafter. Unhone sawal ka ye, what is Allah? Wisdom to bring non-believers also through the same hardship. دوسرا ہے کہ ہاؤ دیئر کمپنسیشن ریوارڈ از ڈفرنٹ فرام آس. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کلیئرلی ایک بات فرمائی گئی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. رب تعالیٰ سب کو نیکی کی طرف, حق کی طرف دعوت بھی دیتا ہے, لے جانا بھی چاہتا ہے, اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے انسان کو, ہر ایک کو. اب یہ منحصر ہے اس انسان پر کہ وہ اس کے باوجود حق کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کیونکہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ مجھ پر جو کچھ بھی مشکل وقت آیا ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی وجہ سے ہے, ورنہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے, مہربان ہے, وہ مجھے مصیبت میں نہیں ڈالتا. بلکہ مشکلات سے نکالتا ہے. تو یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, تو میں اس موجودہ کوتاہی کا تو ازالہ کروں میں, اور آئندہ کے لیے محتاط رہوں کہ یہ کوتاہی مجھ سے نہ ہونے پائے تاکہ مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے. اس طریقے سے امپلائڈ سینس میں جو آپ نے لکھا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی تو ہمیں وہ بہتر کرنے کے لیے آتی ہے, امپلائڈ سینس میں یس, کہ ہم اپنی کوتاہی اور غلطی کا ازالہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم محتاط ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے کہ دوبارہ مشکل آ جائے. وہاں تک یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. ہمیں جو دقت آتی ہے نان مسلمز اور ایتھیسٹ حضرات کو سمجھنے میں, وہ کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یا کہیں انکانشیس مائنڈ جو دماغ کا تیسرا حصہ ہے, اس میں کہیں یہ بات دفن ہے کہ ہمارے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں, فرق یہ ہے کہ جیسے ایک باپ کی اگر کئی بیٹے ہیں تو ایک دو بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں, کچھ بیٹے ہیں جو باپ کی بات صرف وہ مانتے ہیں جو جس کو وہ ماننا چاہیں, سلیکٹو ہیں باپ کی بات ماننے میں, اور ایک دو بیٹے وہ ہیں جو باپ کی سنتے ہی نہیں بالکل. تو وہ بیٹے تو اسی باپ کے کہلائیں گے چاہے وہ کسی کے کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. ولدیت کے خانے میں اپنے والدی کا نام لکھیں گے وہ سبھی. تو اسی طرح رب کے بندے ہیں تو وہ بندے جو رب کو مانتے بھی ہیں اور رب کی مانتے بھی ہیں, دونوں ہی باتیں ہیں. اس کو عرف عام میں ہم ایسے لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. تو اب یہاں ایک اعتراض آ جائے گا کہ صاحب ہم نے تو مسلمان دیکھے ہیں جو رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. تو جو نان مسلم ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے ایمان میں سلیکٹو ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک سے پہلے اتری ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء پر ایمان لے آئے ہیں, انہیں برحق سمجھتے ہیں, وہ سلیکٹو ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اور وہ جو کسی آسمانی مذہب کو آسمانی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے مذہب کی پیروی کرتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے بالکل, لیکن ہیں تو سبھی اللہ کے بندے. تو رب تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے لیے بڑا مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے حق کی طرف آ جائیں. ان بندوں کو بھی موقع فراہم ہوتے رہتے ہیں. इनका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हाउ देयर कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अस, ये भी रब ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम है मैं उनके नेक कामों को भी जाया नहीं होने देता, उनकी नेकियों का अजर पूरा देता हूं उन्हें, लेकिन इसी दुनिया में, आखिरत में उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये तो जवाब कुरान से मिल जाएगा आपको सारा। तो इनके अगले एक और है कि वो तो उर्दू में लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी मेंटल एक्सरसाइज की जाए कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेमोरी इंक्रीज हो। बहुत सिंपल जवाब है, नमाज। फर्ज नमाज तो हम बाजमात पढ़ते हैं, उसमें हम इमाम साहब की अंडर कमांड होते हैं और हमें इमाम साहब की कमांड्स को फॉलो करना होता है, तो वहां फर्ज नमाज में तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बाकी जो हम सुन्नत और नवाफिल अदा करते हैं, सुनते हैं और नवाफिल, उसमें अगर हम सजदे तवील करें तो माइंड हमारा बहुत शार्प हो जाता है। जब माइंड शार्प होता है और तेजी से काम करता है, क्योंकि जब हम सजदे की हालत में हैं तो कभी इस पोस्चर को आप नोट कीजिए कि वो पोस्चर कैसे है। जैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, उसमें पायलट एक खास तरह का लिबास पहनता है जिसे जी सूट कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ जगहों पर पट्टियां सी नजर आती हैं आपको, वो बंद है, तो जब वो हाई स्पीड पर जहाज को मूव कर रहा है और शार्प टर्न्स या उसको इन्वर्टेड फ्लाइट पर लेके जाता है, बड़ी तेजी से हाइट लूज करता है, गेन करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड डिपेंडिंग अपॉन द मनोवर जो वो कर रहा है, वो कभी सर की तरफ रश कर जाएगा ब्लड, कभी टांगों की तरफ, कभी स्टमक में। तो ब्लड को एक ही सिम्त में रश कर जाने से रोकने के लिए वो जी सूट पहना जाता है कि वो उसके मुख्तलिफ पट्टियां जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबा देती हैं सख्ती से, तो ब्लड उन पॉकेट्स में पूरे जिस्म में तकसीम हुआ हुआ रुक जाता है, एक तरफ नहीं जाता वो। इसी तरह ये नमाज को कभी देखिएगा कि नमाज के जो मुख्तलिफ पोस्चर्स हैं वो पायलट के जी सूट का काम कर रहे हैं। तो जो सजदे हम तवील करते हैं उसमें आप देखिए कि अपने थाइस के अपर पार्ट पर आपके जिस्म का एक बोझ होता है। इसी तरह जो हमारी काफ हैं, वो पिंडलियां हमारी, वो बिल्कुल सही 180 डिग्रीज पर होती हैं, क्योंकि पंजे हमारे खड़े हैं तो बिल्कुल फ्लैट हुआ होता है, एक एंगल होता है उसका। और कमर की एक स्लोप बनती है आगे, थोड़े से ब्लड को रोके रखते हैं हम टांगों में उस बोझ के जरिए से, پنڈیاتوں کے لیول ہیں تو وہ بلڈ میں ہی رہتا ہے, لیکن اپر باڈی کا بلڈ جتنا ہے وہ رش کرتا ہے ہمارے سر کی طرف, تو دماغ کو آکسیجن ملتی ہے بلڈ سرکولیشن سے. تو جتنا زیادہ بلڈ ادھر جائے گا بلڈ دماغ کی طرف, دماغ کو اتنی ہی زیادہ آکسیجن ملے گی, اور جتنی زیادہ آکسیجن دماغ کو ملے گی اتنا ہی زیادہ وہ شارپ ہوگا. تو اگر آپ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو نماز میں سجدے طویل کیجئے, تو دماغ آپ کا شارپ ہو جائے گا, پھر اس کی کریٹیو بھی ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ. جو آپ کریٹیکل انالیسس کی بات کرتے ہیں, آپ کا برین انالیٹیکل ہو جائے, وہ بھی آپ کو اچیو ہو جائے گا, اور میموری شارپ ہو جائے گی, کیونکہ جو ہمارے برین ہے میموری کا تعلق براہ راست برین کے ساتھ ہے. جو برین کا یہ فرنٹل پارٹ ہے ہمارا, یہ سٹور کرتا ہے شارٹ ٹرم میموری کو, اور جو برین کا ریئر اینڈ ہے اس کے قریب وہ حصہ ہے جو لانگ ٹرم میموری کو سٹور کر رہا ہے. تو یہ دونوں ہی شارپ ہو جائیں گی, شارٹ ٹرم میموری بھی اور لانگ ٹرم میموری بھی. اب دیکھیے عمر جب آدمیوں کی بہت بڑھ جاتی ہے تو در حقیقت اس میں بلڈ سرکولیشن سلو ہونے لگتی ہے, بعض اوقات بیماری کا شکار ہو گیا کسی کا, دل کے مسلس ویک ہو گئے ہیں, ہارٹ انلارج ہو گیا ہے, اب وہ پمپ نہیں کر پاتا بلڈ کو پوری طرح, کیونکہ مسلس اس کے کمزور ہیں, تو اس پر لوڈ گھٹانے کے لیے ڈاکٹر ڈیوریٹکس دے دے گا بڑے اسٹرانگ قسم کے, تاکہ آپ کی باڈی سے پانی نکلے, تو بلڈ کی سرکولیشن کو تھوڑا سا لو کر لیا جائے, لوڈ کم ہو جائے, وہ بلڈ سرکولیشن بڑی کم ہو جاتی ہے, دماغ کو بلڈ پوری طرح نہیں جا پاتا. بڑی عمر میں جا کے شارٹ ٹرم میموری سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آگے ہے, فرنٹل پارٹ ہے اس کا, وہاں تک بلڈ بہت کم پہنچتا ہے, تو ہماری شارٹ ٹرم میموری کم ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میموری ہماری ویسی کی ویسی رہے گی. پرانی باتیں, بوڑھے لوگ جو میری عمر کے ہیں ان کو پرانی باتیں سب حرف بحرف یاد رہتی ہیں, لیکن فوری باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بلڈ سرکولیشن کرنا ہونا ہے. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہتے ہیں زیادہ دیر, ان کو یہ پرابلم کبھی نہیں آتی, نہ ڈیمنشیا کا پرابلم آتا ہے ان کو, بیماری نہیں ہوتی ان کو کبھی, نہ ان کا میموری لاس ہوتا ہے, شارٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری, کوئی دونوں میموریز میں سے کسی کا میموری لاس نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. السلام علیکم.